The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakirah. Here it is, Madani Muzakirah. The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakirah.
Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala Khatamin Nabiyyin. Amma ba'd. فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ 1444 ہجری کے جمادی الاولی کی 23rd شب ہے. اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیاد درود السلام پیج نمبر 7 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 23, جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے, اور قیرات اعود پہاڑ جتنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی 20 ثواب, یعنی درست دے پاؤں, یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائع کرتا, اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت دامت برکات مولا علیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو لوگوں میں آپس میں ناراضی ہو جاتی ہے, کچھ رنجش ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد معافی تلافی بھی ہو جاتی ہے, لیکن معافی تلافی کر لینے کے بعد بھی, ایک دوسرے کو معاف کرنے کے بعد بھی, دل جو ہے وہ دوسرے کی طرف پہلے کی طرح مائل نہیں ہو رہا ہوتا, اس سے بات کرنے کا, اس سے ملنے کا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا. معاف کر دیا ہوتا ہے معافی کی فضیلتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے, لیکن اس کے بعد بھی اب پہلے کی طرح اس کی طرف دل مائل نہیں ہو رہا ہوتا, تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, کہ اس طریقے سے معافی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی, اور معافی ہو جائے گی تو پھر اب یہ جو دل مائل نہیں ہو رہا ہے اس کے حوالے سے رہنمائی ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیر.
ویاکم, تو جو چاہے تو ابھی مائل میرے دل کے دھلیں, کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. اللہ پاک ہمارے دل ملا دے اپنے بھائیوں سے, اور دل میں سے نفرتیں نکل جائیں, محبتیں جگہ پا لیں. اب یہ کہ معافی تلافی ہو گئی اور سب کچھ ہو گیا, تو اب یہ کہ گویا نیو اکاؤنٹ آپ کا شروع ہوا, اب دل کا نہ لگنا, یہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ شیطان کی شرارت کی وجہ سے ہو, کہ اپنے بھائی سے محبت نہ کر سکے, یہ نفرت ہی کرتا رہے. جب نفرت کرے گا تو ظاہر ہے کہ بہت ساری اس میں خرابیاں جنم لے سکتی ہیں. تو اب یہ کہ دل کو زبردستی اس کی طرف مائل کرے, یہی ہو سکتا ہے دل کو زبردستی مائل کرے, اگر اس میں کوئی خوبیاں ایسی ہیں, تو دینی بات یہ سب میں دینی تناظر میں کہہ رہا ہوں, لیکن دینی خوبیاں اس میں کوئی ایسی ہیں, اور دوستی بھی رکھنی ہے تو دین کے لیے رکھنی ہے, دنیا کے لیے صرف کہ اس کا حسن و جمال دیکھ کر یا دولت و مال دیکھ کر دوستی رکھنا, نہیں یہ نہیں کر رہا ہے. یعنی وہ نیک ہے, پرہیزگار ہے, ہماری آخرت کی بہتری کے لیے مددگار ہے, تو ظاہر ایسے سے دوستی کرنی ہوتی ہے, ایسے سے دوستی کرنی ہوتی ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. ہم خدا کو بھولیں تو ہمیں یاد دلا دے, ہم گناہ کی طرف بڑھیں تو یہ ہمارا ہاتھ پکڑے اور نیکی کے راستے پر ڈالے. دوست ایسا ہونا چاہیے. تو اگر ایسے دوست سے دل میں کوئی نفرت کا جذبہ ہے خدا نخواستہ, تو اس کو دور کرے, دور کر کے زبردستی اپنے دل کو بتکلف اس کی طرف مائل کرے. تو اس طرح یہ کہ کوشش کرنے سے بھی ہو جاتا ہے, من جدہ وجدہ, جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. تو کوشش کریں, اللہ کرے گا تو یہ جو قدورت ہے دلوں کی, جو نفرت ہے مائل کچیل ہے, اللہ کرے گا تو دور ہو جائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر السنت کے بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ آج کل اسکولوں میں بغیر پڑھائے جون جولائی کی فیس لی جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیسا کرنا کیسا؟
یہ ہمارے یہاں عرف ہے اس کا، اور پہلے سے یہ طے ہوتا ہے کہ یہ چھٹیاں ہوں گی، اور اس کی مطلب تنخواہ جو ہے، تنخواہ یہ اس کی جاری رہے گی تو ٹھیک ہے، تب دی جا سکتی ہے تنخواہ. تو ہر جگہ اتوار کی چھٹی یا جو بھی معاملات ہیں، چھٹیاں ہوتی ہیں تو اس کی جو عرف کے مطابق، معمول کے مطابق چھٹیاں ہوتی ہیں، اس کی تنخواہیں تو نہیں کٹتی. ہم معمول سے ہٹ کر، دستور سے ہٹ کر جو چھٹیاں لیتے ہیں تو ان کے اپنے اپنے جو فرم ہوتی ہیں، جو ان کے اپنے اپنے قوانین ہوتے ہیں، کہیں رعایت ہو جاتی ہوگی، کہیں آدھی کٹتی ہوگی، کہیں پوری کٹ جاتی ہوگی. تو جیسا جہاں کا عرف اور جہاں کا معمول اور جو طے ہو اس پر عمل ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا مرشد کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میں میکینک ہوں، میں گاڑیاں ٹھیک کرتا ہوں، میں جو پرانا سامان نکلتا ہے ہم اس سے محنت بھی لیتے ہیں، مزدوری اپنی لیتے ہیں، جو اس کا سامان نکلتا ہے کیا وہ ہم خود رکھ سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے جائز ہے؟ کے بارے میں جواب فرمائیے.
اس میں یہ ہوتا ہے کہ عرف معمول کیا ہے، سامان اگر ایسا نکلتا ہے کہ جو گاہک لیتا ہی نہیں ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ٹوٹی پھوٹی اور گاہک کے کام کی نہیں ہوتی، وہ لیتا نہیں ہے، وہ پھینک دیا جاتا ہے. اب اگر ایسی کوئی چیزیں ہیں تو رکھ لینے میں حرج نہیں ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے بعض اوقات، اور کئی کام ایسے کہ جس میں کل پرزے نکال دیے جاتے ہیں. اچھا، بعض اوقات جان بوجھ کر نکال دیے جاتے ہیں کہ نیا لگے گا تو پیسے ملیں گے، نئے کے پرانا اسکریپ میں کام آ جائے گا، یا پرانے کو بھی تھوڑا وہ ٹپ ٹاپ کیا کرتے ہیں، اس کو خوبصورتی اس کی کر کے، پالش کر کے اس کو بھی نئے میں چلا دیتے ہوں گے. تو اس طرح جو بددیانتی کرتے ہیں وہ تو گناہگار ہیں، کہ جو کل پرزہ کام کا ہے وہ تو اس کو دینا ہوگا، اور جو پھینکنے کی چیز ہے اور عرف اسی پر ہے کہ لوگ پھینک دیتے ہیں، ہر ملک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، تو جہاں چیزیں پھینک دی جاتی ہیں تو وہاں اگر اس نے رکھ لی اور لوگوں کو پتہ ہی ہے تو حرج نہیں ہے. تو جیسی چیز، جیسا موقع، جیسے درزی ہیں تو چھوٹی چھوٹی کترن ہوتی ہے وہ کوئی لیتا نہیں ہے، تو یہ رکھ دی جاتی ہے، یہ بک جاتی ہے، لیکن یہ تھوڑی سی ہے، ایک کپڑے کی نکلی وہ نہیں بکے گی، تو درزی رکھ لیتا اور پتہ بھی ہے وہ لے گا بھی نہیں، لے دیں گے تو بولے یہ کچرا میں کیا کروں، اس کو ڈسٹ بن میں ڈالو. تو اس طرح، اچھا بڑے بڑے پیس نکال لیے درزی نے، پھر بابا سوٹ بنا کر بھیجتے ہیں اس کا، تو یہ ناجائز ہے، کیونکہ اس کا عرف نہیں ہے کہ آپ آدھا گز کاٹ کے شاید سائڈ کر دیں، پون گز کاٹ کے سائڈ کر دیں، نہیں. یہ جو بھی اگر بچ بھی گیا تو یہ واپس دینا ہوگا. ہاں اگر گاہک پھر بخوشی کہتا ہے، آپ سوال نہ کریں، یہ سوال پھر بھیجا ہوگا، اگر وہ شرن آپ سوال کرنے کے حقدار نہیں ہے تو اب یہ کہیں کہ بھائی یہ پیس نکلا ہے، یہ آپ لے لیجئے. اب وہ کہتا ہے کہ یار تم رکھ لو، ٹھیک ہے پھر آپ رکھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
زمان زیارت گل لے زما دا سوال لے باپا باندے، باپا سو آکا دیون صلی اللہ علیہ وسلم نم مبارک چی راشی من خپلی گوت خکولو، او چی دے اللہ تعالیٰ نم راشی من نکونا نخکولو دی کسی حکمت تے دی بارے کے منگا پوئے کئی. جزاک اللہ، اللہ در آج راضی اندر کی.
ماشاء اللہ، اچھا سوال ہے یہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام پر ہم انگوٹھے چومتے ہیں. پٹھان بھائی نے سوال کیا، اللہ کے نام پر کیوں نہیں چومتے؟ اس میں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک نام آتا ہے ہم چومتے ہیں، تو یہ حدیثیں اس کی موجود ہیں. اچھا، اللہ پاک کا مبارک نام چومنے پر حدیثیں موجود نہیں ہیں. میں آپ کو اس طرف توجہ لاتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مبارک نام آتا ہے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اور درود شریف پڑھنا جب نام مبارک لیا جائے تو یہ واجب ہے. نام لکھیں تو بعضوں کے نزدیک لکھ کر درود شریف بھیجنا یہ واجب ہے، لیکن یہ اور سب اس کی روایتیں اور حدیثیں موجود ہیں. اللہ پاک کا مبارک نام لیتے ہیں تو اس پر جلا جلالہ یا تعالی وغیرہ جو بھی اللہ پاک کی مزید تعظیم کے الفاظ ہیں، ان کا کہنا لکھنا یہ نے کہ واجب اس کو قرار نہیں دیا گیا ہے. اگرچہ اقوال ہوں اس کے، لیکن راجے جو ہے نا وہ یہی ہے کہ واجب نہیں ہے. تو یہاں اگر کوئی کہے کہ بھائی جس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں تو اس طرح اللہ پاک پر بھی اسی طرح کا کچھ کہنا ضروری ہو جائے، تو یہ ایک مطلب ہے نا کہ غیر ضروری وہ مطالبہ ہوگا. تو یوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام پر ہم تعظیم کرتے ہیں. اللہ کے، اللہ پاک کی تعظیم کرنے کے انداز دوسرے ہیں، نبی کی تعظیم کرنے کے انداز دوسرے، پھر نبیوں کے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے کے انداز دوسرے، صحابہ، اولیاء، اہل بیت سب کی تعظیم کے انداز ہیں، تو سب کے اپنے اپنے انداز ہیں.
میرے سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ درود پاک پڑھنا جو آپ نے فرمایا واجب ہے، اس کی کیا صورت ہے؟ کہ
جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لیا جائے تو درود شریف پڑھنا واجب ہوا. اچھا، اب ایک مجلس ہم لوگ جمع جیسے ابھی ہیں، اور اس پوری مجلس میں ایک مرتبہ بھی اگر درود شریف پڑھ لیا گیا تو یہ کافی ہے. اچھا، بعضوں کے نزدیک، بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ جب جب مبارک نام لیا جائے تب تب درود شریف پڑھا جائے. ایسے بھی بزرگان دین ہوئے ہیں کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نعت شریف پڑھی جاتی تھی تو ہر بار جب بھی نام مبارک آتا تو وہ درود شریف پڑھتے تھے، چاہے وہ شعر کا وزن باقی رہے یا نہ رہے، اعمال نامے میں وزن بڑھنا چاہیے درود شریف کا، تو وہ حضرات درود شریف پڑھتے تھے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ سب کے نزدیک واجب نہیں ہے ہر بار درود شریف پڑھنا، لیکن ہر بار درود شریف نام مبارک کے ساتھ نہ پڑھنا یہ محرومی کی بات ہے. ایک عظیم ثواب سے، عظیم کار خیر سے، عظیم سعادت سے ایسا شخص محروم رہ جاتا ہے جو بار بار درود شریف نہیں پڑھتا. تحریر اگر کی ہے، کتاب لکھی جیسے، یا کوئی مضمون لکھا، یا نام مبارک لکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کے ساتھ بھی پوری تحریر میں ایک مرتبہ درود شریف لکھ لے تب بھی کافی ہے پورے مضمون میں، اور بار بار لکھے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے. اور بعضوں کے نزدیک یہ کہ لکھنا شرط نہیں ہے، اگر زبان سے بھی درود شریف پڑھ لے اس وقت تب بھی کافی ہے. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ بعض لوگ اس پہ سواد لگاتے ہیں، آدھا سواد لگائیں گے، سل ام لکھتے ہیں، یہ درود شریف کی جگہ اس کا شارٹ فارم، اردو میں اس کو مخفف کہتے ہیں، یہ ناجائز ہے، یہ گناہ کا کام ہے. لکھیں اور پورا درود شریف نہ، کم از کم اتنا لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا دیر لگتی ہے، کتنی اس میں مطلب قلم گھستی ہے، کتنی اس میں انک خرچ ہوتی ہے نا. تو یوں لمبے لمبے مضمون ہوتے ہیں، غیر ضروری الفاظ اس میں ہوتے ہیں، غیر ضروری اور فضول جملے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے میں سستی، یہ شیطان دلاتا ہے ثواب سے ہم کو محروم کرنے کے لیے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں درود شریف کثرت سے لکھے جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اداروں میں غسل میت کے دوران میت کو الٹ پلٹ کر پائپ کے تیز بہاؤ سے غسل دیا جاتا ہے. روئی یا کپڑے سے منہ صاف کرنے کے بجائے منہ میں پائپ سے پانی ڈال دیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟
اللہ اکبر. اس میں ہر آدمی یہ غور کرے کہ جن چیزوں سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے نا، ان چیزوں سے میت کو بھی تکلیف ہوتی ہے، انسانی میت کو تکلیف ہوتی ہے. اچھا، اب اگر زندہ کے منہ میں کوئی پائپ مارے پانی کے لیے، اس کو کتنی تکلیف ہوگی؟ یا ویسے اگر کوئی کسی پر بدن پر بھی پائپ مارے، کوئی لیٹا ہوا ہے اور ایک دم منہ پر اور جدھر چاہے پائپ مارتا رہے پانی اس کو پریشر کے ساتھ، تو اس کو تکلیف ہوگی یا کیا ہوگی نا؟ ایک تو یہ کہ اس کو میت کو تکلیف دینے والا انداز ہے، دوسرا یہ کہ یہ طریقہ سنت نہیں ہے. تو جو طریقہ بیان کیا ہے علماء نے کتابوں میں، حدیثوں کی روشنی میں، اس طریقے کے مطابق جس کو مسنون طریقہ، سنت طریقہ، تو اس سنت طریقے کے مطابق میت کو غسل دینا چاہیے. الٹ پلٹ کرنے کا جہاں تک تعلق ہے تو ان کو جہاں کروٹ دینے کی ضرورت ہے تو وہاں اطمینان سے، نرمی کے ساتھ اس کو کروٹ دیا جائے. یہ نہیں کہ جس طرح وہ کٹے ہوئے بکرے کو گھسیٹتے اور کھینچتے، اس طرح نہیں کرنا ہے. بکرا جو کٹا ہوا ہے، جس کی جان نکل چکی، اس کو تکلیف نہیں ہوتی، تو اس کے تو ٹکڑے کرتے ہم قیمہ بنا لیتے ہیں، اس کو کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی. انسان اگرچہ مر چکا ہے اس کو کاٹتے ہیں، یہاں تک کہ بال بھی توڑتے ہیں، اس کو تکلیف ہوتی ہے. پوسٹ مارٹم کا نظام جو ہے سارا، یہ بھی اس کے لیے بہرحال بڑا اذیت والا، میت کے لیے تکلیف دے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حدیثیں نقل کی ہیں، فتح رضویہ شریف میں یہاں تک لکھا ہے کہ جس طرح زندہ انسان کی ہڈی توڑنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے نا، اسی طرح مردہ کو بھی، مردہ انسان کی بھی ہڈی توڑتے ہیں تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، عافیت نصیب فرمائے، عافیت والا معاملہ فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بے صبری کے خوف سے آزمائش میں مبتلا نہ ہونے کی دعا کرنا کیسا؟ آزمائش میں کامیاب اور ناکام ہونے کا کیسے پتہ لگے گا؟ جواب ارشاد فرمائیے گا.
حدیثوں میں ہے اس طرح کے مضامین کے، کسی نے صبر کی دعا کا کہا تو عرض ارشاد ہوا کہ عافیت مانگو، نہ مصیبت آئے نہ صبر کرے نہ کرے، اس کے امتحان میں بندہ پڑے. اور ظاہر ہے کہ جب مصیبت آئے گی صبر کرے گا، تکلیف تو پہنچے گی نا اس کو، تو اس لیے مصیبت مانگنا صبر کی توفیق کے ساتھ یہ بھی نامناسب ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے. یعنی اس کو بہترین دعا حدیث پاک میں قرار دیا گیا، اللہم انی اسألوک المعافات فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ میں تجھ سے دنیا و آخرت کی عافیت طلب کرتا ہوں. عافیت مانے سلامتی، یا بس سلامتی دے دے، دنیا اور آخرت کی سلامتی دے دے، مجھے آزمائش میں نہ ڈال کہ میں امتحان کے قابل نہیں، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا، تیرا کیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اگر کپڑے دھوتے وقت میلے پانی کے چھیٹے پڑ جائیں تو کیا ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟
اگر وہ آپ جیسے کہہ رہے کپڑے میلے ہیں، ناپاک نہیں ہیں، تو میل کچیل جو ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، تو اگر وہ چھیٹے کپڑوں پر پڑ جاتے ہیں تو یہ کپڑے ناپاک نہیں ہوئے، جب ناپاک نہیں ہوئے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے اس میں. البتہ اگر وہ ایسے چھیٹے اڑے ہیں کہ کپڑوں پر نمایاں نظر آ رہے ہیں، اور یہ ایسا اب لباس کی یعنی کہ کیفیات ایسی ہو گئی ہیں اس کا دیکھنے میں کہ یہ شادی کی دعوت میں ولیمے میں یہ نہیں جا سکے گا، اگر یہ سسرال میں جانا چاہے تو اس کپڑوں میں یہ نہیں جا سکتا، کسی افسر کے پاس وزیر کے پاس اس کو جانا ہے انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے تو یہ نہیں جائے گا ان کپڑوں میں. تو اب اس طرح کا لباس جبکہ ایک دنیاوی ماحول میں جو تھوڑا اسٹینڈرڈ کا ماحول ہوتا ہے اس میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اب اسی حلیے میں اسی لباس میں یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے، تو یہ اس نے بہتر نہیں کیا، اس کو چاہیے کہ یہ زینت لے. خذو زینتکم عند کل مسجد، نماز کے وقت زینت حاصل کرو، تو یہ مستحب ہے کہ عمدہ لباس ہو. کم از کم آدمی اس کو غور کرے کہ بڑی یعنی کہ سطح پر بلاو آیا، وزیر اعظم کی طرف سے بلاو آیا کسی کو، یا اس کو جانا ہے تو کس طرح کے لباس کا خیال رکھے گا، کہ داغ بھی نہیں پڑنے دے گا، شاید نیا لباس سلوائے، ہو سکتا ہے نا، کتنا ٹپ ٹاپ کا خیال رکھے گا. تو وزیر اعظم کے پاس جانے کے لیے یہ ٹپ ٹاپ، وزیر کے پاس جانے کے لیے وہ ٹپ ٹاپ، سسرال میں اگر جانا ہے تو یہ ٹپ ٹاپ. تو اب یہ کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو میلا کچیلا کٹا پھٹا لباس، اکڑم بکڑم یہ وین کے کڑے ہو گئے، یہ نہیں. مستحب ہے کہ عمدہ لباس ہو، بہترین لباس ہو، بہترین امامہ ہو، بہترین کرتا ہو، جو بھی یہ لباس ہو بہترین بیش قیمت قیمتی ہو، یہ اگر جس سے بن پڑے تو اس کو الگ سے رکھ دینا چاہیے، کم از کم جب جب موقع ملے تو وہ اس لباس میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے، کیا پتہ کیا ادا اللہ وقت کو پسند آ جائے، ظاہر بھی پاک باطن بھی پاک صاف ستھرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یا سیدی، آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ اگر کوئی جاننے والا مدینہ شریف کی حاضری کو جائے تو اسے ہمیں کیا تحفہ دینا چاہیے، اور اس سے ہم کیا مطالبہ کریں، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا.
ماشاءاللہ، اب جس جو مدینہ شریف جا رہا ہے اب جیسے تعلقات آپ کے, تو اس کو اس طرح کا تحفہ اگر دے دیں تو خوش ہوگا. تحاد و تحب, یعنی جو تحفہ دو محبت بڑھے گی. اور کوئی دینے کا آپس میں لین دین نہیں ہے, نہ بھی دیا تب بھی حرج نہیں ہے. اور یا یہ کہ کبھی آپ کو یہ حاضری کا شرف ملا تھا, انہوں نے کوئی آپ کو تحفہ دیا تھا, تو اس کو اندازہ لگائیں کہ وہ کس طرح کا تھا, تو اس سے بہتر تحفہ آپ اس کو دے دیں. یہ موقع کی مناسبت سے ہی ہوتا ہے. تام تحفہ دینا اچھی چیز ہے. جیسے طواف کی تسبیحاں میں تو رکھتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کوئی اگر ایسا مل جاتا ہے, میں عمرے پہ جا رہا ہوں تو اگر ہوتی ہے میرے پاس تو طواف کی تسبیح اس کو تحفے میں پیش کرتا ہوں. یہ جب ملاقات ہوتی ہے نا میری, عام ملاقاتیں لائن لگ کر ہوتی ہے مدنی فیضان, اس وقت میں حتی الامکان تسبیحاں رکھتا ہوں اپنے پاس, تو یہ میں تحفے میں دیتا ہوں. اب میں تو عام گلیوں میں تو گھومتا نہیں, کسی کا موقع تو نہیں ہوتا میرے پاس, تو آپ اگر ہیں ایسے چاہیں تو جیب میں رکھ لیں دو چار تسبیح, اگر آپ کو ملتے رہتے ہیں مدینے کے مسافر بھی دیں گے تو آپ کی یادگار بھی رہے گی. طواف کریں گے آپ کے اس سات موتیوں کی تسبیح آتی ہے تو آپ یاد آ جائیں گے, ہو سکتا ہے آپ کے لیے دعا کریں. نہ بھی کریں جب بھی تحفہ دینے کا ثواب تو ملے گا انشاءاللہ. اچھا اب اس کو کیا کرنا چاہیے, شاید سوال کا دوسرا حصہ ہی ہے. اس کو ظاہر ہے کہ جو مدینے جا رہا ہے, اس کو مدینے میں جانے والے کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام عرض کرنے کی درخواست کی جائے. ہمارے عام طور پہ یہ کہتے ہیں دعا کرنا, یہ بھی اچھی بات ہے, سلام بھی بھجوایا جائے. سلام عرض کرنا شیخین کریمین حضرت صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما بھی سرکار کے پاس آپ کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں, تو ان کو بھی سلام بھجوا دیا جائے. سیدنا عثمان غنی جنت الوقی شریف میں امیر حمزہ رضی اللہ عنہ, یعنی کوئی بھی مدینہ کا مسافر ایسا نہیں ہوتا ہوگا جنرلی کہ جو سیدنا امیر حمزہ کی بارگاہ میں حاضری نہ دیتا ہو, تو وہاں کے لیے بھی سلام بھجوا دیں. اہل وقی و معلیٰ جنت المعلیٰ کے جو مدفونین ہیں جو وہاں آرام فرما رہے ہیں دفن ہیں, ان کو وقی شریف میں جو دفن ہیں ان کو بھی سلام بھجوا دیں کہ یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں عام طور پر مدینہ کے مسافرین حاضریاں دیتے ہیں. اور دعا کے لیے بھی عرض کیا جائے, مغفرت کی دعا کروا لی جائے, اپنی حاضری کے لیے بھی دعا کروا لی جائے. تو یہ کوئی مریض ہے شفا کے لیے دعا کروائیں کہ یہ قبولیت کے مقامات پر جا رہا ہے, دعا کروا لیجیے اس سے. عام طور پہ یہ وہاں رہے گا بھی مسافر, تو مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک سوال یہ آیا ہے کہ بندہ اونچی آواز سے ہنسے ہیں تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟
اونچی آواز سے ہنسنا, قہقہ لگانا, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. البتہ یہ کہ بالغ نماز میں اونچی آواز سے ہنسے گا, وہ قہقہ لگانا ہوش و حواس میں نہیں, نیند میں نہیں بلکہ جاگتے میں لگانا, تو یہ اس کی نماز اور وضو دونوں کو توڑ دے گا. اور نماز جنازہ میں اگر کسی بالغ نے قہقہ لگا دیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی, وضو نہیں ٹوٹے گا. نابالغ نے اگر قہقہ لگا دیا تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی, کیونکہ وضو تو اس کا نابالغ کا جب تک نابالغ ہے ٹوٹتا ہی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت, آپ نے ابھی فرمایا نابالغ بچوں کا کبھی وضو نہیں ٹوٹتا, تو کیا ہم بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دعائے مغفرت فرما دیجیے, دعائے مریم بھی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر.
ماشاء اللہ, میں بولنے کو تو بول گیا, میں یہ بھی بول دیتا کہ وہ اصل نابالغ بچوں کو وضو کی عادت ڈالنی چاہیے. اگرچہ وضو نہیں ٹوٹتا اس کا, مسئلہ یہی ہے لیکن اس کی عادت بنانی چاہیے. اگر وہ حسن رضا ہے ہمارے, یہ پورے 7 سال کے ہوئے 13 جمادی الاولیٰ کو, تو میں نے ان کے والد صاحب کو تاکید کر دی, دیکھو یہ آنے سے پہلے تاکید کر دی, اب یہ 7 سال کے پورے ہونے والے ہیں, اب ان کو نماز کا حکم کرنا یہ تمہارے لیے واجب ہے, ماں باپ کے لیے واجب ہے. تو جب سے الحمدللہ, اس سے پہلے ٹک ٹک ہوتی تھی تھوڑی بہت نماز کی کوششیں کرتے تھے, لیکن اس کے بعد سے نیند سے بھی اٹھاتے ہیں ان کو, وضو کی بھی عادت ڈالو تو وضو کی عادت بھی ڈالی, ان کو وضو بھی کرواتے ہیں, ان کو نماز بھی پڑھواتے ہیں, اور ماشاء اللہ ان کو پوری نماز آتی ہے. یوں کہا جائے, کیا جا سکتا ہے, سورتیں ثنا تحیات درود ابراہیم یہ تقریباً سب آتا ہے. البتہ کہیں کہیں کچھ مسٹیک بھی ہے، لیکن شاید کم مسٹیک ہے، زیادہ ان کو سواتا ہے. اچھا اب یہ ہیں آپ کے سامنے، ہیں منہ ننے منہ تھی، تھوڑا ان کی نگرانی کرنی پڑتی ہے. تو ویسے یہ نماز پانچوں ٹائم پڑھ رہے ہیں، کبھی تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ الحمدللہ. تو اس عمر سے اگر بچے کی عادت، تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوتا رہے گا بچہ، لیکن عادت ڈلوانی چاہیے. تو اللہ نظر بد سے بچائے، تو بچہ بڑا ہو کر پکا نمازی بنے گا. یہ ابھی سے ان کا ذہن ہے کہ میں تو نماز پڑھاؤں گا انشاءاللہ. ہاں بھائی، امام صاحب بنوں گا، ان کو امام صاحب بننا ہے، قاری صاحب بھی بننا ہے، اور بچوں کے قاری صاحب، اور پہلے تو مفتی بننا ہے ان کو، مفتی صاحب. ماشاءاللہ، اللہ ان کی آرزو پوری کرے، اور ہمارے سب بچوں کی آرزویں ایسی ہی ہو جائیں، اور مطلب سب پوری ہوں، اللہ کی رحمت سے اخلاص ملے اور اس نیک کی ملے، اللہ راضی ہو جائے. آپ بھی اپنے بچوں کو تاکید کریں، ورنہ گناہگار ہوں گے. 7 سال کا بچہ ہجری سن سے، عیسوی سن سے نہیں، اسلامی سال سے جلدی ہوتا ہے، عیسوی سن سے انگلش سال جو ہمارا رائج ہے اس سے دیر سے ہوتا ہے. اسلامی سال سے جیسے ہی 7 برس پورے ہو گئے، یہ ماں باپ کے لیے واجب ہو گیا، ضروری ہو گیا کہ ان کو حکم دیں، تاکید کریں، پڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ نماز، اور وہ سکھاتے بھی رہے. تو اس لیے تقریباً یہ 7 سال ہونے سے پہلے ہی یہ تقریباً سب یاد ہو چکا ہے ان کو، کوشش کی گئی ہے ان پر الحمدللہ. اللہ کرے کہ مطلب یہ صحیح نماز پڑھ بھی لیں، مطلب نگرانی نہ کرنی پڑے، فی الحال نگرانی کرنی پڑتی ہے. تو انشاءاللہ اس طرح ہی ہے، اور پکے ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ایک سوال یہ ہے کہ اگر امام صاحب رکوع میں موجود ہوں اور کوئی جماعت میں شامل ہو رہا ہو، تو اب وہ نماز شروع کرتے ہی ڈائریکٹ رکوع میں جائے گا، یا پہلے قیام کرنا اس کے لیے ضروری ہے؟
تکبیر تحریمہ کھڑے کھڑے اس کو کہنا ہے. تکبیر تحریمہ کہتے ہی وہ جھک گیا، اور تکبیر تحریمہ اس کے کھڑے کھڑے پوری نہیں ہوئی، تب تو وہ اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی. تو یہ احتیاط کرنی ہے، اور جہاں کچھ پڑھنا ہوتا ہے وہاں ہاتھ باندھنا ہوتا ہے. اب جب امام رکوع میں گیا ہے تو اب اس کو پڑھنا تو ہے نہیں، تو اتنا اس کو یہ کرنا ہے، خیال رکھنا ہے کہ کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ نے پہلی بار جو اللہ اکبر کہتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، وہ کھڑے کھڑے ہو جائے. اب پوری ہو گئی کھڑے کھڑے، اب بے شک ہاتھ نہیں باندھے اس نے، رکوع کے لیے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا جائے. تو اب رکوع کا اگر تھوڑا سا حصہ بھی مل گیا امام کے ساتھ، تو اس کو رکعت مل گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک اور سوال آیا ہے کہ ناول اور کہانیاں پڑھنا کیسا ہے؟
عام طور پر ناول اور کہانیاں جو ہوتی ہیں، جو مطلب فضول ہوتی ہیں، جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، تو یہ تو لہو و لعب میں آتی ہیں، کھیل کود، تو یہ تو اس کی تو ممانعت ہے، جبکہ کوئی مقصد نہ ہو. اب کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سبق آموز ہوتی ہیں، تو اگر وہ عبرت کے لیے ہیں، سبق آموز ہیں، تو وہ بھلے من گھڑت ہیں، اور پتہ بھی ہے کہ من گھڑت ہے، تو یہ پڑھنے میں اور بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ نیت پر ہے، ثواب ملے گا اچھی نیت سے ایسا کرے گا. تو جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان حضرات نے اس طرح کے من گھڑت بہت ساری کہانیاں لکھی ہیں جو سبق کے لیے ہیں، عبرت کے لیے، اس طرح وہ لوگوں کو اچھی طرح بعض وقت سمجھ میں آ جاتا ہے، بچے دلچسپی سے سنتے ہیں، اور اس بہانے پھر ان کو وہ کچھ لیسن دے دیا جاتا ہے، سبق دے دیا جاتا ہے، تو وہ سن کر سیکھتے ہیں. جیسے ہمارے کڈز مدنی چینل میں یہ زیادہ ہوتی ہیں، بچوں کا اٹریکشن، بچوں کے اٹریکشن کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
فرحان بھائی یوٹیوب کے ذریعے سوال کر رہے ہیں کہ بچے کی پیدائش پر اس کا نام رکھنا یہ کس کا حق ہے؟
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہوتی تھی اور نام تجویز ہوتے تھے. یعنی چینل میں دیکھ رہا تھا تو وہ قصص الاولیاء کا کوئی سلسلہ آتا ہے، تو اس کا مطلب وہ لائیو نہیں تھا، وہ سید ابراہیم شاہ صاحب رکن شورا انہوں نے بیان کر رہے تھے، ان کا کلپ تھا، تو اس میں یہ تھا کہ جب حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تو آپ کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا اس بچے کو، تو یہ بڑے خوبصورت تھے، حسین تھے، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کا نام حسن رکھ دو، حسن مانے اچھا عمدہ، یہ حسین ہے اس کا نام حسن، تو یوں آپ کا نام حسن. اور یہ بھی فرمایا، دعا فرمائی کہ اللہ اس کو بہت بڑا عالم دین بنائے. تو صحابی تھے، اور پھر فاروق اعظم کی تو شان اسلام کے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ اور بہت ہی افضل ترین صحابہ میں سے آپ، اور یقینی جنتی صحابی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک زبان سے آپ کو جنت کی بشارت عطا کی ہے. اشعر مبشرہ میں سے 10 صحابہ جن کو ایک ہی نشست میں جنت کی بشارت دی گئی تھی، تو انہوں نے ان کا نام حسن رکھا. تو یہ بزرگوں کی بارگاہ میں بھی لایا جاتا ہے، مسجدوں کے اماموں کے ساتھ سے بھی لوگ نام رکھواتے ہیں عقیدت سے، اور یہ اچھا انداز ہے. اگر کوئی واقعی عالم ہوگا نا، عالم، وہ بزرگ عالم ہو، صرف وہ داڑھی کا بزرگ نہ ہو، بس داڑھی والے بزرگ ہوتے لیکن بیچاروں کو علم نہیں ہوتا اتنا، تو پھر وہ بھی نام اوٹ پٹانگ دے دیتے ہوں گے. تو عالم ہو اور باعمل ہو اور ان چیزوں کو سمجھتا ہو کہ کیا نام دینا چاہیے، تو وہ اگر نام دے گا تو امید ہے کہ اس کی برکت بھی حاصل ہوگی، اور نام بھی وہ کوئی نسبت والا اور اچھا عمدہ نام اس سے حاصل ہوگا تو برکتیں ہی برکتیں ملیں گی. ورنہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ پھوپھی نام رکھتی ہے، یہ ہمارے یعنی کہ مختلف قوموں میں شاید مختلف رواج ہو، تو پھوپھی نام رکھتے ہیں. اب پھوپھی کو کیا پتا نام کیا رکھتے ہیں، بعضوں کا یعنی ہر بار نہیں، لیکن پھوپھیوں کو عام طور پہ اہل علم تو نہیں ہوتی نا، ذرا عوام میں تو پھر وہ کوئی بھی، تو وہ ابھی کوئی نام میں بھول گیا، کسی نے کوئی نام رکھا تھا تو یار یہ مجھے کوئی عجیب سا لگا، تو وہ پنسورا کھول کے جو لفظ ان کو ملا تو وہ نام انہوں نے رکھ دیا. تو اب اگر کوئی کھولے گا تو اس میں ابلیس کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، قرآن کریم میں شیطان کا تذکرہ بھی ہے، پھر ان کا بھی تذکرہ ہے، حمان کا بھی تذکرہ ہے. تو اب جو نکلا وہ رکھ دیا، تو یہ قرآن کریم پنسورا اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان سے نام رکھیں، ہم اپنا نام جو ہے دنیا اور آخرت میں وہ ایسا بنائیں کہ جو رب کو پسند آئے، یہ ان کے لیے یہ مبارک کتابیں ہیں. تو یہ یوں لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح وہ پھوپھی نے کھولا ہوگا تو نکل آیا کچھ نہ کچھ، تو اس نے نام اب میرے ذہن سے نکل گیا کہ وہ نام کیا تھا یونیک، مطلب اب یونیک تو وہ بہت سارے نام ہیں، میں نے شاید پچھلے دنوں مثال دی تھی کہ عزازیل یونیک نام ہے، اور اگر مانا نہیں بتائیں گے یا یعنی مانا تو مجھے بھی نہیں پتا خیر، تو وہ ہے شیطان کا نام بھی ہے عزازیل، تو یہ تو رکھ دیں گے عزازیل خوش ہو گیا کہ یونیک نام ہے، واقعی یونیک ہے، لیکن یونیک ایسی جو جوتے کھلوائے گا جو کوئی سمجھ پتا ہوگا جس کو شیطان کا نام ہے تو یہ پھنس جائیں گے. تو اس طرح کے نام بھی رکھتے ہیں کہ جو مطلب جیسے غالباً ابتر نام بھی رکھتے ہیں، وہ نکلا ابتر سورہ کوثر میں ہے نا، ان نشانیہ کا ہوا ابتر، ابتر مانے مقتوع نسل، جس کی نسل منقطع ہو گئی، جو آگے اولاد ہی نہ چلے، تو ایسا ابتر اب نام رکھ دیتے غالباً رکھ دیتے ہیں یہ نام بھی ابتر، یاد پڑتا ہے کہ سنا گیا کہ ابتر نام بھی رکھا ہے. بس ہوتا ہے مرید کو مرید بولتے ہیں، بعض یہ پنجابیوں سے سنا رہے فلاں کا مرید ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مرید اور مرید میں زمین آسمان کا فرق ہے. جیسے پیر کا مرید ہوتا ہے، مرید معنی ارادت مند عقیدت مند، اور مرید مرید معنی سرکش باغی مرید، یہ شیطان کا لقب ہے مرید، تو یہ مرید کو مرید بولتے ہیں، یہ فلاں کا مرید ہے یا میں فلاں کا مرید ہوں. یہ بعض بیچارے پنجاب والے ان کو معلومات نہیں ہوتی تو وہ یہ زیر زبر آگے پیچھے کر دیتے ہوتے ہیں. کیا کئی زبانوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ الفاظ آگے پیچھے تو کرتے ہیں، بلکہ یہ زیر زبر کرنے سے بھی معنی بدل جاتے ہیں، بارہا تبدیل ہو جاتے ہیں معنی.
اعلیٰ حضرت نے جو حقوق لکھے ہیں بچے کے پیدائش کے بعد والد کے لیے، تو اس میں سے ایک حق جو ہے وہ نام رکھنا بھی، اچھا نام رکھنا بھی لکھا ہے.
جی ہاں اچھا نام رکھے،
وہ حق جو قرار دیا ہے وہ والد کا قرار دیا گیا ہے.
اب اگر والد کی اجازت سے کوئی بھی رکھ دے، جیسے ہمارے یہاں تو رائج ہوتا ہے, ہمارے ماحول میں بھی رائج ہے کہ ہمارے جو ذمہ داران ہوتے ہیں یا راکین شورا ہوتے ہیں, مفتیان کرام اس طرح نام رکھواتے ہیں, تو یہ بھی ظاہر ہے کہ اچھی صورت ہے. جبکہ والد کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے, گھر کے کسی فرد نے رکھ دیا اور والد کو پسند نہیں ہے کہ وہ جس سے رکھوایا والد اسے سیٹ نہیں ہے, تو پھر ایسا نہ کیا جائے, والد صاحب کو منا لیا جائے, اجازت دے لی جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
عامر حسین بھائی یوٹیوب پہ سوال کر رہے ہیں کہ ضمیر کیا ہے, اس کا خلاصہ کر دیں.
اندر جو دل کی جو کیفیات ہوتی ہیں, بعض اس کو بھی ضمیر بولتے ہیں, یعنی کہ جو درست کیفیت جو ہو نا, میرا ضمیر ملامت کرتا ہے اندر سے, مطلب یہ کیفیت ہوتی ہے. ضمیر کسی مخصوص پارٹ کا نام تو میرا نہیں, مجھے نہیں معلوم. جیسے دل ایک پارٹ ہے, بدن کا ایک عضو ہے, حصہ ہے, لیکن ضمیر یہ کوئی پارٹ کا نام تو نہیں ہے. یہ دل کی کیفیت کو ضمیر جو مطلب یعنی صحیح رہنمائی کرتی ہے. ضمیر یہ ہوتا ہے بالکل جو پرفیکٹ بات ہوتی ہے نا, ضمیر وہ کہہ رہا ہوتا ہے, نہیں اسی کو ضمیر بولتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیا صرف ٹوپی پہن کر امام صاحب امامت کروا سکتے ہیں؟
امامہ شریف جو ہے یہ امامت کی شرائط میں سے تو ہے ہی نہیں, نہ نماز کی شرطوں میں سے. اگر کوئی بغیر ٹوپی کے بھی نماز پڑھتا ہے تو نماز تو ہو جاتی ہے. جس طرح امام صاحب اگر ٹوپی میں نماز پڑھاتے ہیں تو بالکل بلا کراہت نماز درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ تہجد کی نماز کسی بڑے سے پوچھ کر پڑھنی چاہیے, کیا یہ بات درست ہے؟ نیز مجھے تہجد کی نماز کے وقت بہت ڈر لگتا ہے, کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں.
جو سب سے بڑا ہے نا, اس بڑے نے اللہ اکبر, اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے, اس نے تہجد کے فضائل بیان کر دیے نا. قرآن کریم میں تہجد کا تذکرہ تو ہے نا, فتہجد بھی نافلۃ لک. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تہجد کے فضائل ارشاد فرما دیے. تو تہجد پڑھنی چاہیے, اللہ توفیق دے. کسی سے اجازت لینا اس میں یہ ضروری نہیں ہے, جبکہ کسی کے حق تلفی نہ ہوتی ہو. ہاں کسی کے حق تلفی ہوتی ہو تو پھر اجازت لینی ہوگی. مثال کے طور پر کوئی کسی کا ملازم ہے, رات کی ڈیوٹی ہے اس کی, اور وہ کام کی مصروفیت اس میں ہوتی ہے ایسی کہ اس کو موقع ہوتا نہیں ہے. اب وہ تہجد پڑھنا چاہتا ہے, آنکھ لگ گئی تھی کسی حوالے سے یا سو کر ہی پہنچا تھا وہ, اب ڈیوٹی ٹائم میں وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا جب تک اس کا سیٹھ اس کو اجازت نہ دے. اب اگر نجی, اگر وہ ادارہ ہے, پرائیویٹ کمپنی ہے, یعنی کہ سیٹھ سے اس کی رسائی ہے, تو اجازت لے لے. اگر وہ وقف کا ادارہ ہے تو اب کسی سے اجازت بھی نہیں لے سکتا, پھر تہجد نہیں پڑھ سکتا ڈیوٹی ٹائم میں, اور نوافل بھی نہیں پڑھ سکتا. تو یہ ایک ضمنی مسئلہ یاد آ گیا تو میں نے عرض کر دیا, ورنہ ویسے جنرلی کہ ماں سے پوچھ کر پڑھے تو باپ کی اجازت لے لے تو ایسا نہیں ہے. اچھا, آپ کو ڈر لگتا ہے تہجد کے وقت, رات تو بتی جلانے سے بھی اگر وہ ڈر نہیں جاتا, شاید اس لیے ڈر لگتا ہے کہ سارے سوئے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے یہ کیفیت ہو, تو انفرادی کوشش کر کے کسی اور کو بھی تہجد گزار بنا دیں, جو کمپنی ہو جائے گی تو پھر ڈر ہو سکتا ہے چلا جائے. یہ ایک مشورہ ہے, سب آپ کا کام ہے نیکی کی دعوت دوسرے کو دینا, اور آپ کا ضمنی فائدہ بھی یہی ہے. اچھا, اس کے علاوہ بھی پھر بھی ڈر لگتا ہے تو یا رؤوف ہو یا رؤوف ہو یا رؤوف ہو پڑھتے رہیں, اور اکیلے نہ پڑھیں نماز. اگر کوئی سویا ہوا بھی ہوگا وہ قریب میں اور پھر آپ یہ تہجد پڑھیں گے تو پھر کچھ نہ کچھ انسیت حاصل ہوگی, اس سے آپ کو کمپنی محسوس ہوگی کہ میں اکیلا نہیں ہوں, شاید اکیلے میں خوف لگتا ہو. تو جیسا موقع, اس طرح مناسب موقع سے آپ ترکیب بنا لیں, اور یا رؤوف ہو پڑھنے سے بھی انشاءاللہ ڈر دور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
احمد رضا قادری ہیں, وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ باطنی بیماریوں سے کیسے بچا جائے, حل ارشاد فرما دیجیے.
پہلے تو باطنی بیماریوں کی معلومات ہو, اور یہ فرض علوم میں سے باطنی بیماریاں جو ہے مولکات یعنی گناہ جو دل سے جن کا تعلق ہے, دل سے تعلق جن سے ہے جیسے تکبر, ریا, حسد, بغض و عناد, چھپی ہوئی دشمنی ہوتی دل میں, تو اس طرح کی ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کا تعلق دل سے ہے, تو یہ ان کے لیے معلومات ہی نہیں ہوگی کہ ریا بولتے کس کو ہیں, حسد کہتے کس کو ہیں, تکبر ہوتا کیا ہے, تو پھر یہ بچے گا کیسے؟ تو ان کی معلومات تو حاصل کرنا یہ فرض ہے, نہیں حاصل کرے گا تو گناہ گار ہوگا, تو یہ حاصل بھی کرے, اور پھر اس سے جب حاصل ہو جائے گی پھر ان کے عذابات پڑھ لے گا, ان سے بچنے کے فضائل پڑھ لے گا, تو ذہن بھی بن سکتا ہے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے, یہ نقصان دہ دنیا اور آخرت کے لیے, تو اس طرح بچنے کے اسباب بھی ہوں گے. پھر ایسوں کی صحبت ہو کہ جو ان چیزوں سے واقف بھی ہو اور بچنے کا ذہن ہو, تو اس کی صحبت تو ہزار کتابیں پڑھنے سے بھی زیادہ فائدہ دے گی, ایسے کی صحبت واقعی یعنی ہو پرفیکٹ ہے صحبت, یعنی بعض وقت نظر آتے ہیں کہ یہ اچھے ہیں اس طرح کے معاملات میں, لیکن بعض وقت قریب جاتے ہیں تو رونگ نمبر کا اندازہ ہو جاتا ہے, کہ وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے, اور یہ ہاتھی کے لمبے لمبے دانت ہوتے ہیں نا تو یہ دکھانے کے ہوتے ہیں, یہ کھانے کے, اس کو کھانے کے کام نہیں آتے, یہ ان سے بڑا جھگڑے میں جنگ میں جانوروں پر حملہ کرے تو کوئی بچانے میں کام دیتے ہوں گے اور چیزوں میں, لیکن یہ کھانے میں کام نہیں دیتے, تو اس لیے کہاوت بنی کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے, اور ان سے اور چیزیں بنتی ہاتھی کے دانت کی, لیکن ہاتھی کا دانت کا حصول نے اس کو حاصل کرنا یہ آسان نہیں ہے, گھر کیسے ملے, تو یہ کہ وہ زندہ ہاتھی کے تو نکال نہیں سکتے, مرے تو نکال سکتے ہیں, تو مرے کب اور کیسے حاصل ہو تو یہ مشکل ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ جیو تو ہاتھی لاکھ گنائے مری ہوتی آ رہے سوائے ہوتا ہے, یہ گجراتی کہاوت ہے کہ زندہ ہاتھی کی قیمت لاکھ روپے, مر جائے گا تو سوا لاکھ ہو جائے گی, کہ اب اس کے دانت مل سکیں گے, اس کی ہڈیاں مل سکیں گی, اس کی کھال مل سکے گی, کہ وہ زندہ ہاتھی کس کام کا, مرے تو ہی اس کے پارٹس جو ہیں یہ کام آئیں گے, یہ کہاوت ہے, تو اب تو خیر ہاتھی دانت کی جگہ اس سے ملتے جلتے پلاسٹک وغیرہ سے وہ ہاتھی دانت کا کام, پہلے وہ فرنیچر وغیرہ میں ہاتھی دانت شاید لگائے جاتے تھے یا لگائے جاتے ہوں گے کبھی, اور اسی سے ملتے جلتے پلاسٹک کے پیس ہوتے وہ اسی کو وہ پالش کر کے اور وہ ایسا سجا دیتے ہیں کہ یہ لگے کہ ہاتھی کے دانت ہیں, لیکن یہ ہوتے نہیں ہیں, ہوتے بھی ہوں گے نہیں بھی ہوتے ہوں گے, اب شناخت تو ظاہر ہے کس کو ہوگی, مجھے بھی نہیں ہے شناخت تو ہاتھی کے دانت کی, یعنی پہچان کہ ہاتھی کا دانت ہے اصلی ہے نقلی ہے کیا ہے, اللہ بہتر جانے, ہاتھی کے دانت کے نام کی شاید تسمیاں بھی آتی ہیں, لیکن شناخت کیا ہو یہ ہاتھی کے دانت کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
فرض نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت پڑھ سکتے ہیں؟
اگر کوئی دوسری سورت آتی ہی نہیں ہے تب تو پڑھنے میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے, اگر دوسری سورتیں آتی ہیں تو پھر بلا وجہ دو سورتیں ایک ہی سورت نے قل ھو اللہ شریف پہلی رکعت میں پڑھی دوسری میں پڑھی تو یہ بچنا چاہیے, سے بہتر نہیں ہے, بہار شریف میں لکھا کہ دونوں رکعتوں میں فرض کی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک ہی سورت پڑھنا تو یہ مکروہ تنزیہ یعنی ناپسندیدہ ہے, ایسا نہ کیا جائے, نفلوں میں حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امین اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آنکھ میں قطرہ ڈالنا کیسا ہے؟
روزے کی حالت میں آنکھ میں آئی ڈراپس ڈالنا, قطرے ڈالنا, یہ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا, آنکھوں کا جو سوراخ ہے نا یہ منفذ بولتے ہیں اس کو, یہ آر پار ہے حلق میں یہ کھلتا ہے جا کر, البتہ سرمے کی حدیث موجود ہے سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا چاہے سرمے کا اثر حلق میں محسوس ہو, تو یوں مطلب اس سے بھی یہ نشاندہی ہوتی ہے کہ حلق میں اثر اس کا پہنچ رہا ہے. لیکن سرمے کی چونکہ حدیث پاک آ گئی کہ اس میں لگا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, حدیث پاک میں آ گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا, سرمے سے ڈراپ ڈالیں گے تو ٹوٹ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ توبہ کیا ہے اور کیسے ہوتی ہے اور توبہ کب کرنی چاہیے؟
توبہ یہ ظاہر ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے نا تو اس میں تاخیر کرنا بھی گناہ ہے, فوراً توبہ کرنی چاہیے ورنہ یہ کہ مزید وہ گناہ بڑھے گا. توبہ کا مطلب یہ کہ رجوع, نے جو کچھ کیا اس کو واپس لے لینا, مطلب اس کو چھوڑ دینا. اور توبہ کے ارکان بھی ہیں, جیسے کہ جو گناہ کیا اس کا اعتراف ہو کہ یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے اور اس میں شرمندگی محسوس کرے, ندامت ہو, افسوس ہو کہ میں نے کیوں کیا, یہ کیا کر دیا میں نے, ندامت شرمندگی ہو. اور توبہ میں یہ بھی شرط ہے کہ آئندہ نہ کروں گا, یہ پکی نیت ہو, ارادہ ہو کہ آئندہ یہ گناہ میں نے کرنا ہی نہیں ہے, تو جب جا کر اس کی توبہ جو ہے نا یہ قبول ہوگی, ورنہ جو ہے نا کہ پھر وہ توبہ یعنی کہ وہ پکی نہیں ہے, صحیح توبہ نہیں ہے. اب کسی یعنی کہ دوبارہ کرنے کی نیت ہوگی تو وہ توبہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے مذاق مسخری. حدیث پاک میں کہا گیا کہ بعد میں گناہ کرنے کے ارادے سے توبہ کر رہا کہ میں کروں گا تو میں بچوں گا تو نہیں یا بچ تو نہیں سکوں گا, تو میری توبہ نہیں ہے. اس طرح میرات المناجیم ہے کہ گزشتہ گناہوں پر ندامت شرمندگی اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا ارادہ توبہ ہے, اور معافی چاہنا استغفار, یعنی کہ مغفرت چاہنا, معافی چاہنا کہ مجھے یا اللہ معاف کر دے, یہ استغفار کہلاتا ہے. یہ میرات کی عبارت تو استغفار پر ختم ہوئی. ہر مسلمان پر ہر حال میں ہر گناہ سے فوراً توبہ کرنا واجب ہے, یعنی گناہ کی معرفت ہونے کے بعد اس پر ندامت اختیار کرنا, یعنی شرمندگی اختیار کرنا, شرمندہ ہونا اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا, اور گزرے ہوئے گناہوں پر ندامت و شرمندگی اور افسوس کرنا بھی واجب ہے. اور توبہ واجب ہونے پر ساری امت متفق ہے, اجماع امت ہے اس پر. گناہ سے باز آئے بغیر توبہ جھوٹوں کی توبہ ہے, لہذا گناہوں سے سچی توبہ کرنا ہی مقبول ہے. توبۃ النصوح کے متعلق رب غفار نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اور دیگر صحاب نے فرمایا, توبہ نصوح یہ ہے کہ توبہ کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے, یعنی ریورس نہ ہو, گناہ کی طرف پلٹے نہیں, جیسا کہ نکلا وہ دودھ پھر تھن میں واپس نہیں ہوتا. حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اعمال لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے, اس کے اعضاء کو بھی بھلا دیتا ہے, باڈی پارٹس جو ہوتے ہیں ان کو بھی بھلا دیتا ہے, اور اس کے زمین پر نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے, یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ پاک سے ملے گا تو اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا. حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ہم لوگ گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں اور خاص بندے نہیں کرتے, اور توبہ کرتے ہیں خاص الخاص نیکیاں کرتے ہیں, یعنی ہم لوگ گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں اور خاص بندے گناہ نہیں کرتے اور توبہ کرتے ہیں, خاص الخاص جو بندے ہوتے ہیں VVIP, تو خاص الخاص بندے نیکیاں کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں, نیکیاں بھی کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں, کہ خدایا تیری شان کے لائق ہم سے نیکی نہ ہو سکی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی خدمت میں ایک سوال عرض ہے، اگر کسی شخص کو دوران جماعت قے آئی جو کہ منہ بھر نہیں تھی، اگر اس نے وہ اندر لے لی تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا، اور اگر وہ منہ سے باہر نکل گئی یا نکال دی تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ جواب ارشاد فرما دیجئے.
اگر نماز میں کسی کو کھانے یا پانی کی قے آئی جو کہ منہ بھر تھی، اس صورت میں نمازی کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر قے منہ بھر نہیں تھی تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر قے منہ بھر تھی، نمازی نے اسے واپس نگل لیا، تو اس صورت میں وضو بھی گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی. اور اگر قے منہ بھر نہیں تھی، نمازی نے واپس نگل لی، اس صورت میں صرف نماز گئی، وضو باقی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آپ کی مدینہ پاک سے جدائی پر حاجی اسید رضا آپ کو چھوڑتے ہوئے رو رہے ہیں، بچوں کے دل میں مدینہ کی محبت کیسے بڑھائی جائے؟
یا میں مدینہ شریف سے واپس ہوا، جب ٹرین سے میں ہم لوگ آئے تھے تو اسٹیشن پر یہ پھر حاجی رضا میرے جو غریب زادے یہ بھی تھے، چھوڑنے آئے تھے مجھے، تو ان کا بھی سفر جاری تھا، وہاں رکنا تھا. تو یہ حاجی اسید مجھ سے محبت بہت کرتے ہیں، ذرا میرے پوتے ہیں، میری پوتی ہے، میرے بچے، تو اولاد تو محبت کرتی ہے، تو یہ کچھ ایسا لگتا ہے زیادہ ہی محبت کرتے ہیں. میں نے نوٹ کیا ہے، یہ خاص کر مدینہ شریف میں میرے کمرے میں سوتے بھی تھے بابا کے پاس الحمدللہ. تو یہ میں جو رخصت ہو رہا تھا تو بس یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، اللہ اور محبت بڑھائے، ان بچوں کو میرے عالم اور مفتی بنائے، دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بنائے. یہ اپنے ابو کے ساتھ امی کے ساتھ آئے تھے، حسن رضا ہمارے ساتھ تھے الحمدللہ. تو یوں بچوں کو شوق پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے مناظر دکھائیں، اور مدینے کی باتیں ہوتی رہیں، نعتیں گھر میں چلتی. ہمارے دعوت اسلامی کے جو ماحول کے بچے ہوتے ہیں نا، مدینہ کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، مدینے کا جذبہ بھی ہوتا ہے، مناظر بھی آتے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم کو مدینے جانا ہے. کبھی کہ آپ نے یہ بھی مناظر دیکھے ہوں گے، چھوٹی بچی ہے، چھوٹا بچہ ہے، رو رہا ہے اور اس کی وہ ویڈیو بنی ہوئی ہے کہ مجھے مدینے جانا ہے، مجھے مدینے جانا ہے. یہ بول رہے کہ ایک بار میں ویڈیو دیکھ رہا تھا مدینے کی، تو میں سمجھا پاپا مدینے چلا گیا، بولا میں رو رہا تھا. جب میں مدینے میں تھا، اچھا اچھا گھر میں تھا میں، ماشاء اللہ. نہیں چھوٹے تھے جب تو ہم مدینے گئے تھے، تو ان کی آوازیں آتی تھی وہ فون میں ریکارڈ کر کے، پاپا مدینے بلا لو، بڑے درد کے ساتھ آواز دیتے تھے. آواز دیکھ کر بھی غالباً روتے بھی تھے بعض اوقات کے، میں بھی مدینے جاؤں گا، اور اس طرح مدنی چینل پہ دیکھ کے روتے تھے کبھی کبھی کہ باپا مدینے میں ادھر ہوں، مدینے بلا لو. ان کا ذوق بچپن سے، یہ ہمارے ماحول کی برکت ہیں. دعوت اسلامی میں یہ ایک بچہ نہیں ہے، آپ کو انشاءاللہ ہزاروں ملیں گے کہ جو مدینے کی یاد میں جن کا ہوتا ہے بس ذہن کہ مدینہ جانا ہے، مدینہ جانا ہے. اب یہ روز بولتے ہیں تقریباً مدینہ جانا ہے، مدینہ جانا ہے، ایک ایک دن میں بات ہو، کئی کئی بار بولتے ہیں مدینہ جانا ہے. بولتے تھے کراچی نہیں جانا ہے، مدینہ جانا ہے. الحمدللہ تو یہ ہمارے یہاں ہے، اللہ کا کرم، اس کے حبیب کا صدقہ ہے، اور یہ نہ ہو تو ہم تو مر جائیں یار. ذکر مدینہ ہماری زندگی سے مائنس ہو جائے تو میں تو مر جاؤں، ہم کو مدینہ کے بغیر جی کر کرنا کیا ہے نا. اللہ پاک غم مدینہ نصیب کرے، مدینے کی محبت سلامت رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میری ایک سلامی بھائی سے ملاقات ہوئی، وہ فرما رہے تھے کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ مدنی چینل پر عورت نہیں دکھائی جاتی، تو میں نے دو دن مدنی چینل دیکھتا رہا، واقعی حقیقت ہے کہ مجھے مدنی چینل پر عورت کی آواز بھی نہیں سنائی دی، تو یہ ذہن کہاں سے ملا؟ اور جو عورت نعت پڑھتی ہے، عورت کی آواز میں نعت اور عورت کی آواز میں بیانات سننا کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیرا۔
الحمدللہ، شروع سے یہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کے لفظی معنی چھپانے کی چیز، یعنی عورت کی آواز کو بھی چھپانا ہے، تو ضرورتاً غیر عورت کی یہ آواز سنی تو جا سکتی ہے آواز۔ اب رائے یہ کہ غنا، نغمہ ہے نا، یہ اس کا حکم اور بھی یعنی کہ سخت ہو جاتا ہے عورت کی، کیونکہ اس میں کشش مرد کے لیے خدا نخواستہ گندی کشش بڑھ جاتی ہے، یا یہ ترنم کے ساتھ بیان کرے گی، یا یہ لہجے کے ساتھ اشعار پڑھے گی، تو اور فتنہ برپا ہوگا، تو اس لیے ان کو نعت شریف پڑھنے کا تو اختیار ہے، تو ان کا بھی حق ہے نعت پڑھیں، لیکن یہ بغیر مائک کے بند کمرے میں محارم جو ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوتا ہے، یہ محارم جیسے باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے نا، یہ بھی محارم، تو یہ محارم میں پڑھ سکتی ہے، اپنی بہنوں میں یا عام عیسائی بہنوں میں بھی یہ بھلے پڑھے، لیکن غیر مرد تک آواز نہ جائے، مائک میں پڑھے گی تو آپ کتنی کوشش کرو یہ آواز باہر چلی جائے گی، غالب امکان ہے کہ چلی جائے باہر آواز، تو اس لیے اس طرح اگر احتیاط کے ساتھ پڑھتی ہے تو سبحان اللہ پڑھے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم مدنی چینل پر چلائیں گے تو مرد بھی سنیں گے، اگر یہ باہر کہیں مائک پہ پڑھے گی یا اسٹیج پہ آ کے پڑھتی ہیں، سنا ہے میں نے، تو ظاہر مرد تو ہوتے ہی وہاں اسٹیجوں پر، تو مرد ہی زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ بیٹھتی ہے تو یہ کس طرح کی عورت ہوگی، یا کسی اسکرین پہ آ کے یہ بیٹھتی ہے، چینلز پہ آ کے بیٹھتی ہے، تو یہ عورت تو اس کا تو پردہ ہے نا، تو یہ کیسے پڑھے گی؟ یہ پڑھے گی تو مرد تو سن ہی رہے ہوتے ہیں، اور مرد اس کو دیکھ رہے ہیں، تو جس کو حیا ہوگی نا حقیقت میں، اس کی آواز ہی نہیں نکلے گی، غیر مردوں کے سامنے بیٹھ کر یہ پڑھے گی کیسے، حیا کے مارے اس کی آواز بند ہو جائے گی، اس لیے وہ سائی بہنوں کو یا جو بھی نعت مردوں میں آ کر پڑھتی ہیں، ان کو توبہ کرنی چاہیے اور یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ جو شریعت کی بات بتاتا ہوں، اس میں برا بھی لگتا ہے لوگوں کو، بعض اوقات غصہ بھی آتا ہے، میرا رد بھی کرتے ہوتے ہیں، مخالفت بھی کرتے ہوئے، شرعی دلیل کہاں سے لائیں گے کہاں سے، کہ غیر مردوں میں بیٹھ کر عورت نعت پڑھ سکتی ہے، یہ کہاں سے لائیں گے دلیل، یا غیر مردوں میں بیٹھ کر وہ عورت بیان کر سکتی ہے، دلیل کہاں سے لائیں گے، کہاں سے حدیث پاک لائیں گے، کہاں سے کسی فقہ کا کوئی مسئلہ نکال کے یہ لے آئیں گے اس طرح۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ بی بی عائشہ کو جا کر فلاں صحابی نے مسئلہ دریافت کیا، تو کیا بی بی عائشہ نے معاذ اللہ پردہ ہٹا کر بیان شروع کر دیا تھا کیا، یا نعت للکارنی شروع کر دی تھی، یا کوئی کلام پڑھا تھا کیا زور شور کے ساتھ، پردے میں رہ کر اگر مفتیہ تھی سیدہ امی جان ہماری، اور پھر امی جان ہے ہماری، امہات المومنین جو ہیں ساری ہماری امیاں ہیں، اور امی کے ساتھ اولاد کا وہ کہاں مطلب ہے کہ نعوذ باللہ، اتنا ذہن کہاں جائے گا گندگی کی طرف۔ سیدہ خاتون جنت کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، کتنی عظمت ہی دل میں بڑھتی ہے، نعوذ باللہ گندا تو کہاں جائے گا تصور، یہاں ہماری عقیدتیں وابستہ ہیں، اور ہماری ساری سب کچھ قربان، ہماری مائیں بہنیں سب، سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا کے مبارک پاؤں کے ناخن پر قربان، ان کی عظمت، ان کی شان، تو ان کے اب کیا ہم کیا اپنی جوان بہن کا تذکرہ کریں گے کسی کے سامنے؟ کبھی نہیں کریں گے، غیرت مند نہیں کرے گا، ورنہ آج بیٹیوں کی بہنوں کے نام بلا تکلف اس طرح لے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے، آئی ڈونٹ لائک، میری بڑی بہن مجھ سے بڑی ہوئی، بوڑھی ہو گئی تھی، میرا نام آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ میں نے ان کا نام لیا ہو، جب ان کی وفات ہو گئی تو پھر میں نے کہا فاطمہ بنت عبد الرحمن، اگر کسی کو یاد ہو تو، اس سے پہلے کبھی نام نہیں لیا تھا، میں ڈرتا تھا، یعنی بس حیا، ہم اپنی بہنوں کو مشہور نہیں کرتے، اپنی بیٹیوں کو مشہور نام سے نہیں کرتے، ابھی بیٹی ہے بہن ہے یہ تو پتہ ہوتا آدمی کو، نام لینا، ان کے تذکرے کرنا، ان کے تو یہ ذرا مطلب بعض اوقات نقصان دہ ہوتا ہے. اب کوئی کرتا بھی ہے تو اس کی ریس نہیں کرنی چاہیے کہ بعض اوقات ان سے لوگوں کی ایسی عقیدتیں وابستہ ہوتی ہیں کہ وہ تصور نہیں ہوتا جو دوسروں کے لیے ہوتا ہو. یوں مطلب احتیاط ہی میں عافیت ہے. اور بہرحال شرن بھی عیسائی بہن کو نعتیں پڑھنے میں جو میں نے مسائل بتائے وہ شرعی مسائل بھی میں نے عرض کیے, اور اسی طرح ہم کو چلنا ہے. مدنی چینل پر انشاءاللہ میرے جیتے جی بھی کوئی عورت نہیں آئے گی اور مرنے کے بعد بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ. اتنا مضبوط نیٹ ورک ہے اللہ کی رحمت سے مدنی چینل کا, اور ہمارے علماء کرام مفتیان کرام ہمارے الحمدللہ ساتھ ساتھ ہیں اور یہ ہماری رہنمائی کرتے رہتے ہیں اللہ کی رحمت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں.
لا الہ الا اللہ,
لا الہ الا اللہ
العلیم الکریم,
العلیم الکریم
سبحان اللہ,
سبحان اللہ
رب السماوات,
رب السماوات
السبع
ورب العرش العظيم,
لا إله إلا الله,
لا إله إلا الله
الحليم الكريم,
الحليم الكريم
سبحان الله,
سبحان الله
رب السماوات,
رب السماوات
السبع
ورب
العرش العظيم,
ورب العرش العظيم
لا إله إلا الله,
لا إله إلا الله
الحليم الكريم,
الحليم الكريم
سبحان
الله
رب السماوات
السبع
ورب العرش العظيم.
صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. حضرت سيدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں.
سبحانک
اللہم
وبحمدک
لا الہ الا انت
استغفرک
واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک
لا
الہ الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم
وبحمدك
لا اله الا انت
استغفرك
واتوب اليك.
صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد.
ده سنة عند كمان خاف الله, the sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakira. The sunnah and the commands of Allah, the sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakira. Here it is, Madani Muzakira.